منگل 5 جنوری کے سہربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام. پاکستانی وزیر اعظم نے بھارتی وزیر اعظم کو ٹیلیفون پر پٹھان کوٹ کے حملے کی تحقیقات میں مکمل تعاون کا یقین دلایا, لیکن ایک سابق بھارتی سفارتکار نے کہا
نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کو بات کرنا پڑے گا, اور اگر سے اس سے کچھ نتیجہ نہیں نکلا تو ہمارے رشتے بہتر نہیں بن سکتے.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستان نے بھارت کو پٹھان کوٹ ایئر بیس پر ہونے والے حملے کی تحقیقات میں مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے آج کولمبو کے دورے کے دوران اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ فون پر بات چیت میں مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان خوشگوار اور تعاون پر مبنی تعلقات ہی دہشت گردوں کے مذموم عزائم کا مناسب ترین جواب ہیں. اس حملے کی ذمہ داری کشمیری عسکریت پسند گروہوں کے اتحاد یونائیٹڈ جہاد کاؤنسل نے قبول کی ہے. ادھر بھارتی وزیر دفاع منوہر پاریکر نے کہا ہے کہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملہ کرنے والے تمام 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ اس دفاعی احاطے کو محفوظ بنانے کے لیے کارروائی بدستور جاری ہے. سنیچر کو ہونے والے اس حملے میں 7 بھارتی اہلکار بھی مارے گئے. بھارتی میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے مسٹر پاریکر نے کہا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ حملہ آوروں سے ملنے والے ہتھیار پاکستان میں بنے تھے.
آپریشن ہونے کے بعد اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دے دیں گے. ابھی جو سامان ملا ہے اس میں دیر آر سم انڈیکیشن دیٹ سم آف دا مٹیریل از میڈ ان پاکستان. کس کے ساتھ ان کا سمبندھ تھا, کس نے ان کو بھیجا تھا, انویسٹیگیشن کے بعد میں آ جائے گا, اور اس کے بعد ونس دا آپریشن از کالڈ آف ویل ٹیک دا کال آن اینی ادر ایشوز.
سعودی عرب, بحرین اور سوڈان کے بعد اب سعودی عرب کے ایک اور اتحادی کویت نے بھی ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں اور تہران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے. متحدہ عرب امارات نے البتہ ایران کے ساتھ تعلقات محدود کیے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تہران میں سعودی سفارت خانے پر حملے کی سخت مذمت کی ہے. ایران پر زور دیا ہے کہ وہ سفارت خانوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے. پاکستان نے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. خارجہ امور کے متعلق وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا
This is not the first time that diplomatic relation between Iran and Saudi Arabia.
کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات منقطع ہوئے ہیں, لیکن اب داعش جیسی شدت پسند قوتوں اور نظریوں کے سبب صورتحال پیچیدہ ہے, اس لیے دونوں ملک مسلم یکجہتی کی خاطر پرامن طریقوں سے اختلافات دور کر رہے ہیں. کراچی کی احتساب عدالت نے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کو مزید 2 ہفتوں کے ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ہے. ڈاکٹر عاصم پر 2008 میں سٹاک ایکسچینج میں مصنوعی بحران پیدا کر کے فراڈ کرنے کا الزام لگا ہے. وائٹ ہاؤس نے امریکہ میں اسلحے پر کنٹرول کو سخت کرنے کے صدر اوباما کے منصوبے کی تفصیل جاری کی ہے, جس کے تحت تمام اسلحہ فروشوں کو رجسٹر ہونا ہوگا, خریداروں کے پس منظر کو لازمی طور پر دیکھنا ہوگا. آصف فاروقی.
امریکی حکام نے کہا ہے کہ نجی رازداری سے متعلق قوانین میں ترامیم کی جائیں گی تاکہ اسلحے کے خریداروں کی ذہنی حالت کا ریکارڈ چیک کرنے میں حائل رکاوٹیں دور ہو سکیں. مسٹر اوباما نے کہا کہ ان اقدامات سے انسانی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. امریکی کانگریس پچھلے کئی برسوں سے اسلحے کی خرید و فروخت پر ضابطوں کو سخت کرنے کی مخالفت کرتی رہی ہے. اب ان اقدامات کا نفاذ انتظامی حکم کے ذریعے کیا جائے گا.
ترکی کے ساحلوں کے قریب کشتی ڈوبنے سے 21 تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں, ان میں بچے بھی شامل ہیں. ویڈیو فوٹیج اور تصویروں میں مرنے والوں کی لاشیں دیکھی جا سکتی ہیں. سب نے لائف جیکٹس پہن رکھی تھی. یہ افراد یونان جا رہے تھے. ترک کوسٹ گارڈ نے بعض افراد کو بچایا ہے, باقی کی تلاش جاری ہے. فرانس میں پچھلے برس تنزیہ رسالے شارلی ایبدو سمیت دوسری جگہوں پر ہونے والے مسلح حملوں میں مرنے والوں کی یاد میں آج تقاریب ہو رہی ہیں. صدر فرانسوا اولاند نے رسالے کے دفتر پر مرنے والوں کی یاد میں لگائی جانے والی تختی کا افتتاح کیا. شمالی چین میں حکام نے کہا ہے کہ ایک بس کو آگ لگانے کے واقعے میں کم سے کم 17 افراد ہلاک, 30 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. مغربی افریقہ کے ملک گیمبیا نے سرکاری ملازمت کرنے والی خواتین پر کام کے دوران سر ڈھانپنے کی پابندی عائد کر دی ہے. ثنا گلزار.
سرکاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ خواتین اچھی طرح سے اپنے بالوں کو باندھ کے رکھیں اور سکارف پہنیں. حکم نامے میں البتہ اس فیصلے کی وجوہات نہیں بتائی گئیں. پچھلے ماہ صدر یحییٰ جامع نے مسلم اکثریتی ملک کو اسلامی ریاست بنانے کا اعلان کیا تھا، مگر انہوں نے کہا تھا کہ لباس کا کوئی نیا ضابطہ نافذ نہیں کیا جائے گا۔ صدر جامع نے 1994 میں فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار حاصل کیا تھا۔
امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں شامل ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا ٹیم نے تسلیم کیا ہے کہ ان کے پہلے اور تازہ ترین ٹی وی اشتہار میں امریکہ اور میکسیکو کی سرحد کے بجائے مراکش کی ویڈیو دکھا دی گئی ہے، جس میں ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے لیے اس جگہ یعنی میکسیکو کے ساتھ سرحد پر اونچی دیوار بنائیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع پٹھان کوٹ کے ایئر بیس پر حملہ اور اس کے مضبرات۔ تازہ ترین پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے ٹیلیفونک بات چیت میں انہیں پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات میں مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے ترجمان کے بقول منگل کو ہونے والی بات چیت میں نواز شریف نے حملے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد امن کے عمل کو پٹری سے اتارنا چاہتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار۔
وزیر اعظم نے اس واقعے پر بھارتی حکومت کی جانب سے ظاہر کی جانے والی بالغ نظری کی بھی تعریف کی اور کہا کہ بھارت کی جانب سے اس حملے سے متعلق جو بھی معلومات فراہم کی جائیں گی ان پر تفصیلی تحقیقات کی جائیں گی۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ جب بھی دونوں ملکوں کے درمیان امن کے لیے سنجیدہ کوشش کی جاتی ہے، دہشت گرد امن کے عمل کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں وزراء اعظم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان خوشگوار اور تعاون پر مبنی تعلقات ہی دہشت گردوں کے مذموم عزائم کا بھرپور جواب ہوں گے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستانی وزیراعظم سے بات کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ ان تنظیموں اور افراد کے خلاف ٹھوس اور فوری کارروائی کرے جو پٹھان کوٹ میں دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں یا ان کا تعلق حملے کے ذمہ داران سے ہے۔ خیال رہے کہ پٹھان کوٹ میں حملے کی ذمہ داری کشمیری عسکریت پسند گروہوں کے اتحاد یونائیٹڈ جہاد کاؤنسل نے قبول کی ہے، جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں برسر پیکار ہے۔ پیغام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان کو مخصوص اور قابل عمل معلومات فراہم کی جا چکی ہیں۔ اس سے قبل پیر کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی کہا تھا کہ پاکستان خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھارتی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور حملے کے تناظر میں بھارتی حکومت سے ملنے والی معلومات پر کام کیا جا رہا ہے۔ پٹھان کوٹ پر شدت پسند حملہ سنیچر کی صبح شروع ہوا تھا اور بھارتی فوج اب بھی 2000 ایکڑ پر پھیلے وسیع ہاتھے میں تلاشی کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس حملے اور اس کے بعد سرچ آپریشن کے دوران 6 حملہ آور اور 7 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔
ثنا گلزار بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہی تھیں۔ آپ اگر چاہیں تو تفصیلاً ایک بار پھر وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ پٹھان کوٹ کے فضائی اڈے پر حملے کے تناظر میں پاک بھارت وزیراعظم کی ٹیلی فون پر بات چیت اور پاکستانی وزیراعظم کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی کے سلسلے میں میں نے پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات مسٹر پرویز رشید سے بات کی۔ جاننا چاہا یہ کیسا شگون ہے۔
دیکھیے، سب سے پہلے تو اچھی بات یہ ہے کہ دونوں ملک اس بات پر آمادہ ہیں کہ وہ کسی کے ہاتھوں پیس پروسیس کو یرغمال نہیں ہونے دیں گے، اور جو لوگ یہ کوششیں کرتے ہیں کہ جب بھی امن کی بات چیت کی جائے تو اس کو ڈیریل کر دیا جائے، ان کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہی ایک اچھی بات ہے کہ ہم وہ نہیں ہونے دے رہے جو دہشت گرد چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں کی منشا کو پورا نہیں ہونے دے رہے، اور ان کے راستے میں دونوں حکومتیں اپنے طور پر اپنے عزم پر قائم ہیں کہ وہ دہشت گردی کے ذریعے ملک کے مسائل کو حل نہیں کریں گی بلکہ بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کریں گے, اور جو دہشت گردی کرے گا وہ دونوں کا کامن اینیمی ہے.
اچھا یہاں
انسانیت کا دشمن ہے, مشترک کا دشمن ہے, اور سب لوگوں کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے.
یہاں ایک بنیادی سوال پرویز رشید صاحب یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں کون, یہ خود ہیں یا ان کی قبر پر کسی اور کا ہاتھ ہے؟
دیکھیے, جہاں تک پاکستان کی ریاست ہے, پاکستان کی ریاست کے ادارے ہیں, وہ تو سب دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور انہوں نے گڈ اور بیڈ کی کوئی تقسیم نہیں رکھی ہوئی, اپنے اور پرائے کی بھی کوئی تقسیم نہیں رکھی ہوئی. دہشت گردی کے خلاف ہمارا عزم جو ہے, اور انتہا پسندی کے خلاف ہمارا جو کمٹمنٹ ہے کہ ہم دہشت گردی کی ہر شکل کے خلاف ہیں, اور آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ ہم تو اس چیز کی قانون سازی کر چکے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال بھی نہیں ہونے دیا جائے گا.
تو یہاں یہ تو بڑی کام کی بات آ گئی کہ پاکستان نے دنیا کو یقین دلایا, یقین دہانی کرائی کہ اس کی سرزمین سے کسی پر حملہ نہیں ہوگا. تو اب بھارت بھی یقیناً دنیا کا حصہ ہے, اس کی سرزمین پر یا اس کے علاقے پر جو حملہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری سید صلاح الدین صاحب قبول کرتے ہیں جو یونائیٹڈ جہاد کونسل کے اعلیٰ رہنما ہیں. اب وزیر اعظم پاکستان یقین دلاتے ہیں بھارتی وزیر اعظم کو کہ اس زمرے میں بھرپور مدد کی جائے گی, تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کیا مدد ہوگی, اگلا قدم کیا ہوگا؟ بلکہ آپ کی میں مدد کروں, صلاح الدین کو براہ راست پکڑیں گے؟ اگر بھارت صلاح الدین کو مانتا ہے, مانگتا ہے ہمارے حوالے کرو تو آپ کریں گے؟
دیکھیے, پاکستان کے اپنے قوانین موجود ہیں, پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے, ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر اس کے اپنا آئین موجود ہے, اس کے اپنے قوانین موجود ہیں, اور جن قوانین کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے ہم تو ان قوانین کی حدود کے اندر رہ کر ہی آپریٹ کرنے کے پابند ہیں, کیونکہ ہمیں قانون سے باہر نہیں نکلنا, قانون کے اندر رہنا ہے. اب اس معاملے میں ہمیں بھارت کی مدد چاہیے, بھارت کی معاونت چاہیے. اگر ان کے پاس جو بھی معلومات ہیں, جب وہ معلومات پاکستان کو ملیں گی, ان معلومات کی روشنی میں پاکستان اپنا مثبت کردار ادا کرے گا.
ٹھیک ہے, یہاں قابل توجہ ایک بات اور بھی ہے پرویز رشید صاحب, پاکستان میں اور بھی کئی شدت پسند تنظیمیں ہیں جو سرعام بھارت کے خلاف جنگ یا حملہ کرنے کے بیانات دیتی رہتی ہیں. کیا ایسی تنظیموں کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی, ہو رہی ہے, پلان ہے؟
دیکھیں, ایک ہوتی ہیں زبانی کلامی باتیں,
ٹھیک ہے,
وہ ساری دنیا میں ہوتی رہتی ہیں. وہ تو برطانیہ میں بھی ہائیڈ پارک میں چلے جائیں تو بہت سے ماشاءاللہ مقررین جو ہیں وہ ہر قسم کی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم زبانی کلامی باتوں پہ تو بات نہیں کرتے. جو قانون جو ہے, قوانین کی اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا, جو قوانین ہیں ہمارے یہاں, جو ان کی زد میں آئے گا, تو وہ تو قانون کے سب برابر ہے.
یہ تھے پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات مسٹر پرویز رشید. بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ پٹھان کوٹ کی ایئر بیس پر حملے میں ملوث تنظیموں اور متعلقہ افراد کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کرے. بھارتی حکومت کے مطابق اس سلسلے میں پاکستان کو ٹھوس اور قابل عمل معلومات فراہم کر دی گئی ہے. بھارتی حکومت کے بقول حملے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے آج وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر بات کی اور شدت پسندوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا وعدہ کیا. پٹھان کوٹ میں آپریشن اب ختم ہو چکا ہے. دہلی سے سہیل حلیم.
اس حملے کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ حکومت نے دو ٹوک الفاظ میں حملے کے لیے پاکستان سے سرگرم تنظیموں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. بھارتی حکومت کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے مسٹر نریندر مودی سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے کا بھی وعدہ کیا. بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے پاکستان کو ٹھوس معلومات فراہم کر دی ہے. ایئر بیس میں تلاشی کا سلسلہ ابھی جاری ہے, لیکن وزیر دفاع کے مطابق حملہوروں سے برآمد ہونے والا کچھ ساز و سامان پاکستانی ساخت کا ہو سکتا ہے. لیکن ایئر بیس کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے اس بارے میں کچھ کہنے سے انکار کر دیا کہ حملہور کون تھے.
ابھی جو سامان ملا ہے اس میں درار
indication that some of the material is made in Pakistan, that's all. Baki investigation NIO ko karne do. Kiske saath unka sambandh tha, kisne unko bheja tha, investigation ke baad mein aa jayega. Aur uske baad, once the operation is called off, we'll take the call on any other issues.
پیش کی اطلاع ہونے کے باوجود بھی حملہوروں کو ایئر بیس میں داخل ہونے سے نہیں روکا جا سکا، اس پر بھی حکومت کو سخت تنقید کا سامنا ہے۔
میں آپ کو اتنا ہی بولتا ہوں کہ آرمی سول ڈیوٹی نہیں کر سکتی، رستہ آرمی روک نہیں سکے گی، سو آرمی نے پروٹیکشن اپنے ایئر فورس بیس پہ کھڑا کیا ہے۔ اور میں ان کو ایک بنتی کروں گا کہ کل جب آپریشن، کل تک ہو جائے گا ایسا لگتا ہے، کمبنگ آپریشن ختم ہو جائے، بیکاز ٹوڈے اٹ مے بی رسکی، آپ لوگوں کو جا کے دکھائے کتنا کمپلیکیٹڈ ایریا ہے۔
اور کانگریس حکومت کی پاکستان پالیسی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ پارٹی کے ترجمان محمد افضل،
دیکھیے جس وقت مودی جی نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے گئے، ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ جلد بازی میں اور جذباتی انداز کا ایک قدم ہے۔ ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم کئی بار دھوکہ کھا چکے ہیں، اور وہی نتیجہ پھر سامنے آیا۔ پہلی بات تو یہ کہ خالی نواز شریف صاحب سے بات کر کے آپ کوئی امن کی جو پیروی ہے اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔
لیکن وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعظم نریندر مودی کی ٹیلی فون پر بات چیت اور حکومت پاکستان کی اس یقین دہانی سے کہ وہ فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر چھان بین کر رہی ہے، یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مجوزہ مذاکرات اس حملے سے پیدا ہونے والی تپش سے بچ جائیں گے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
یونائٹڈ جہاد کونسل کے سید صلاح الدین نے پٹھان کوٹ کے ایئر بیس پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سنیے انہی کی زبان سے انہی کے الفاظ۔
خود ایئر بیس پر قدیم کشمیر کے نیشنل ہائی وے سکار نے حملہ کیا ہے اور اس صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔
ان کے بیان کی یہ صداقت کے لیے ایک یہ ہے کہ پٹھان کوٹ کے حملے اور ذمہ داری قبول کیے جانے کے بعد پاکستان کے لیے تعاون کی کون کون سی راہیں کھلی ہیں کہ جس کی یقین دہانی پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کرائی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ مسٹر ریاض کھوکر سے کھلی کھلی بات کی۔
دیکھیے میں اس پہ تو کمنٹ نہیں کر سکتا کہ صلاح الدین صاحب نے یہ کلیم کیا یا جو کچھ بھی ہے، کیونکہ کوئی فرینکلی میرے یعنی انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ باہر ہے۔ یہ نارملی ایسے ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو گروپس ہوتے ہیں نا، یہ جب بہت سی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے وہ کلیم کر لیتے ہیں، تو ایسے تو آپ کو پتا ہے کئی دفعہ طالبان بھی کلیم کرتے ہیں، یہ آئی ایس والے بھی کلیم کرتے رہتے ہیں چیزیں۔ تو میں صرف کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، ہندوستان کے میڈیا نے تو آلریڈی پاکستان کو کنڈیم کر دیا ہے، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جی بہاولپور سے فون آ رہے ہیں، یہ ہے اور ایویڈنس ہے، اور ہم نے بہرحال جو پاکستان کو جو انہوں نے جو افیشل لیول پر بات ہوئی ہے، میرا خیال ہے دونوں گھومتے جو ہیں وہ ایک لیول آف میچورٹی دکھا رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، مگر ہندوستان کی حکومت نے ابھی تک فارملی پاکستان کو تو بلیم نہیں کیا۔ ان کے ایک آدھ منسٹر نے کوئی ہنٹ ونٹ تو ضرور کیے ہیں، مگر بلیم نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے، اور اگر پرائم منسٹر نے ان کو اشور کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ اگر یہ پاکستان اور ہندوستان میں ٹیررزم کے معاملے میں کوآپریشن صحیح طریقے سے اگر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ کافی مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں بڑا مسٹرسٹ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیررزم کا جو معاملہ ہے اب وہ ہمیں ایکیوز کرتے ہیں اور ہم انہیں ایکیوز کرتے ہیں۔ اب یہ اگر لیول آف ہے جسے کہتے ہیں ریلیشن شپ، تو پھر مقصد ہے کہ کوآپریشن بھی اس میں آسان نہیں ہوتی۔ اب ہم نیچرلی انتظار کریں گے وہ ہمیں کیا انفارمیشن دیتے ہیں، کیا ثبوت دیتے ہیں، وہ ان کی انفارمیشن صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر نے فون کیا تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ بھی ہے کہ مودی صاحب یہاں آئے تھے، انہوں نے بھی ایک جسٹر دکھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں۔ مگر یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ حادثہ ہوا ہے, یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, مگر اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہندوستان کی حکومت فارملی کیا کہتی
ہے. کیا یہ عجیب اتفاق ہے یا کوئی پالیسی ہے, کیا ہے کہ جو ہی اوورچرز بڑھتے ہیں بھارت پاکستان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, بات چیت کا ماحول بنتا ہے اور لگتا ہے کہ اب کی بار کچھ ہوا, لگتا ہے کہ اب کی بار شاید مسائل حل ہوں گے, یقین ہے کوئی نہ کوئی پھلڑی یا کوئی نہ کوئی پٹاخہ, کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا آتا ہے کہ صاحب
دیکھیے ان کی وزٹ, مودی صاحب کی وزٹ یا اور ہمارے پرائم منسٹر کی ارلیئر وزٹ, یہ ساری چیزیں اچھی چیزیں ہیں, ادھر ادھر ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, مگر دیکھیے میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا لمبا معاملہ ہے, یہ کوئی یہ گمبھیر معاملے ہیں, پاکستان ہندوستان کے معاملے ہینڈ شیک سے یا ہنسنے سے یا جوکس کریک کرنے سے سالو نہیں ہوں گے, یہ سیریسلی اگر دونوں بیٹھیں گے, دیکھیے اگر یہ بنیادی بات دونوں ملک تسلیم کر لیں کہ جی امن جو ہے ہم نے قائم کرنا ہے اور اس کو سیریسلی پرسیو کریں تو پھر آگے بات چلے گی. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات جو ہیں وہ کوئی جادو کی چھڑی سے ٹھیک ہو جائیں گے.
پاکستان کے سابق سیکرٹری خواجہ مسٹر ریاض کھوکر, میں نے اسی سلسلے میں پاکستان میں بھارت کے سابق ہائی کمشنر جو 1998 سے سن 2000 تک رہے, نام ہے جی پارتھا سارتھی جی, ان سے میں نے بات کی, جاننا چاہا کہ دونوں وزرائے اعظم کی گفتگو کے بعد اس واقعے کو کس نظر سے دیکھا جائے.
بات یہ ہے کہ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, بات یہ ہے کہ ثبوت ہمارا پکا ہے کہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ بہاولپور سے آئے ہیں, تو یہ آسانی سے ہم بھولنے والے نہیں ہیں اسے, لیکن وزیر اعظم دونوں کے بیچ بات کچھ گفتگو ہوئی ہے, دیکھیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, ہر چیز نتیجہ پر لگا رہے گا, اگر نتیجہ اچھا رہا تو ٹھیک ہے, لیکن جیسے کہ میں نے کہا لوگ جو بہاولپور سے آئے ہیں آٹومیٹک ویپنز مارٹرز یہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم جیسے سویدھائیں رکھتے ہوئے اسے ہم نہ بھولیں گے نہ معاف کریں گے.
اچھا,
اور وہ بھی کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, اور یہ نہیں کہ یہ کوئی جموں کشمیر کا علاقہ ہے, پورا ہمارا پنجاب پرانت میں ہوا ہے, اور اسے ہم بمبئی میں ہوا جو حملہ اس کے برابری سے دیکھتے ہیں.
اچھا, تو جی پارتھا سارتھی جی, لگ یہ رہا ہے کہ بھارت میں یا بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جو تشدد ہو رہا ہے اس پر پاکستان کا زاویہ یہ ہے کہ بھائی یہ تو آزادی کی جد و جہد ہے,
اور بھارت یہ بکواس بند کرو,
اور بھارت
آزادی کی لڑائی ہے, نہیں کہ ہم بلوچ, آپ پہلے بلوچستان کا خیال رکھیے اور پشتونوں پر اس طرح کے سینک کاروائی نہ کریں.
سر میں تو بات آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ
سمجھنے کی کوشش, آپ بالکل ایک پاکستان گورنمنٹ کے پروپیگنڈسٹ جیسے بول رہے ہیں.
نہیں سر, یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے, میں ایسا نہیں,
میری رائے ہے اور اسے براڈ کاسٹ کیجیے.
تو یہ کیسے معاملہ طے ہوگا کہ یہ دہشت گردی ہے یا آزادی کی؟
یہ معاملہ اتنے سر, یہ جیش محمد ہمارے گھر کی بات نہیں ہے, بہاولپور میں ہے مولانا مسعود اظہر, آپ ہی کے جنرل جنرل قاضی نے یہ کہا تھا کہ جیش محمد نے ہمارے پارلیمنٹ پر حملہ کیا, کیا آپ وہ بھول گئے ہیں؟ جاوید اشرف قاضی نے آپ ہی کے نیشنل اسمبلی میں کہا, تو کیوں ہم نہ کہیں کہ جیش محمد نے کیا ہے, خاص طور پر جب فون کال بہاولپور سے آتے ہیں.
ایسے حالات میں پاکستان اور بھارت کی دہشت گردی کو قابو کرنے پر کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟
آپ پہلے حفیظ محمد سعید کو جیل بھیجیے, اس کے بعد مسعود اظہر کو جیل بھیجیے. مسعود اظہر کے بارے میں خود آپ کے جنرل اشرف قاضی نے آپ کے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ وہ ذمہ وار تھا پارلیمنٹ اٹیک.
تو کیا ایسا ممکن ہے کہ مستقبل میں بھارت پاکستان کے بارے میں یہ میکنزم بنا لے کہ
امن کے اس کے ضرور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کو بات کرنا پڑے گا, اور اگر سے اس سے کچھ نتیجہ نہیں نکلا تو ہمارے رشتے بہتر نہیں بن سکتے.
یہ تھے پاکستان میں عرصہ 2 سال تک 1998 سے سن 2000 تک بھارت کے ہائی کمشنر جی پارتھا سارتھی. جی یہاں ایک وضاحت قدرے ضروری ہے جو ہم عموماً نہیں کرتے، وہ یہ کہ بی بی سی صحافت کی اعلیٰ اقدار کی امین ہے، یہ غیر جانبدار ادارہ ہے، معاملات کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے تلخ یا ناپسندیدہ سوالات بھی کیے جاتے ہیں جو صحافت کا حصہ ہیں، جن کا مقصد سننے والوں کے لیے بہتر معلومات اور مختلف نقطۂ نظر پہنچانا ہوتا ہے، نہ کسی کی دل آزاری، نہ کسی فریق کی نمائندگی کرنا۔ ہم اپنی اعلیٰ روایات کو بہر صورت برقرار رکھنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں۔ جی پارتھا سارتھی جی سے جب میں بات کر رہا تھا، ہرچند کہ وہ آگ بگولا ہوئے، لیکن میری خواہش تھی کہ میں ان سے دائرہ صحافت میں رہتے ہوئے بات کروں، میری کوشش تھی کہ میں مختلف نقطۂ نظر دوسروں کے جو ہیں وہ ان تک پہنچاؤں، پاکستان کا موقف ان تک، ان کا موقف دنیا تک اور پاکستان تک، جس کی انہوں نے خواہش بھی کی کہ اس کو براڈ کاسٹ کرو، ہم نے براڈ کاسٹ بھی کیا۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
کی بات بی بی سی کے ساتھ،
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی، کبھی وہ ٹیم جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کے بعد سے بعد
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں، پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139۔
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔
آسٹریلیا نے 27 جنوری سے بنگلہ دیش میں شروع ہونے والے 19 سال سے کم عمر کے کرکٹ ورلڈ کپ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے سبب حکومت کی ہدایت پر کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال اکتوبر میں آسٹریلیا کی سینئر کرکٹ ٹیم نے بھی سیکیورٹی کے خدشات کے سبب بنگلہ دیش کا دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ آئی سی سی نے آسٹریلیا کی جگہ آئرلینڈ کو ٹورنامنٹ میں شرکت کی دعوت دے دی ہے۔ جنوبی افریقہ کے کپتان ہاشم آملہ نے انگلینڈ کے خلاف کیپ ٹاؤن میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں ڈبل سینچری سکور کر لی۔ ان کی شاندار بیٹنگ کے نتیجے میں جنوبی افریقہ کی ٹیم فالو آن سے بچ گئی۔ اس سے پہلے انگلینڈ نے پہلی اننگز 629 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی تھی۔ نیوزی لینڈ نے سری لنکا کے خلاف پانچواں اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل 36 رن سے جیت لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ سیریز بھی 3-1 سے جیت لی۔ نیوزی لینڈ نے 5 وکٹوں پر 294 رنز اسکور کیے۔ مارٹن گپٹل نے سینچری اسکور کی۔ جواب میں سری لنکن ٹیم 258 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان اینجلو میتھیوز نے 95 رنز بنائے۔ میٹ ہینری نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سڈنی میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کا تیسرا دن مکمل طور پر بارش کی نظر ہو گیا۔ ویسٹ انڈیز نے دوسرے دن کا اختتام 248 رنز 7 کھلاڑی آؤٹ پر کیا تھا۔ ویسٹ انڈین بیٹس مین کرس گیل نے آسٹریلوی بگ بیش کے دوران خاتون رپورٹر سے کیے گئے مذاق پر معافی مانگ لی ہے۔ کرس گیل اپنی اس حرکت پر پابندی کی زد سے تو بچ گئے، لیکن میلبرن نے ان پر $10,000 جرمانہ عائد کیا ہے۔ بھارت میں ہونے والے اسکول کرکٹ میچ میں ممبئی کے 15 سالہ بیٹس مین پرنو دھنواڑے نے 1009 رنز کی اننگز کھیل ڈالی، جو کرکٹ کی کسی بھی سطح پر ایک اننگز کا سب سے بڑا انفرادی اسکور بھی ہے۔
عبدالرشید شکور نے ابھی خبروں میں ذکر کیا کہ اسکول کے طالب علم نے کرکٹ میچ میں 1000 رنز کی اننگز کھیلی ہے۔ میں تو سن کے دنگ رہ گیا کہ صبح 4 بجے سے کرکٹ کھیلنے شروع کر دیتے تھے، اور یہ 10,000 کی رنز اننگز، نو تھکان، نو پرابلم، نو پریشانی۔ خیر اس کا احوال ذرا دیر بعد۔ سیربین کا نصف ہے، اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں، خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی۔
پاکستان نے بھارت کو پٹھان کوٹ ایئر بیس پر ہونے والے حملے کی تحقیقات میں مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ भारतीय वजीर दिफा मनोहर पारेकर ने कहा है कि पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले तमाम 6 अफराद हलाक हो गए हैं और ऐसे इशारे मिले हैं कि उनसे मिलने वाले हथियार पाकिस्तान में बने थे। सऊदी अरब, बहरेन और सूडान के बाद अब सऊदी अरब के एक और इत्तेहादी कुवैत ने भी ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं। यमन के साहिली शहर अदन के गवर्नर एक बम हमले में बाल बाल बचे हैं। तुर्की के साहिलों के करीब कश्ती डूबने से 21 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। फ्रांस में पिछले बरस तंजिया रिसाले शार्ली एब्दो समेत दूसरी जगहों पर होने वाले हमलों में मरने वालों की याद में आज तकारीब हो रही हैं। और गैम्बिया ने सरकारी मुलाजमत करने वाली औरतों पर काम के दौरान सर ढांपने की पाबंदी लगा दी है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
یہ تھا خاص خاص خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی۔ سربین، آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ کویت ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ ادھر ایران کے صدر نے ایک مرتبہ پھر سعودی عرب میں شیعہ رہنما شیخ نمر النمر کی سزائے موت کی سخت مذمت کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ طاہر عمران۔
ایران کے صدر حسن روحانی نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب اختلاف رائے رکھنے والوں کے سر قلم کر کے تنقید کا جواب دینے کا مجاز نہیں۔ ایرانی صدر کا بیان شیعہ رہنما شیخ نمر النمر کے متعلق ہے، جنہیں سینیچر کو 46 افراد کے ہمراہ سعودی عرب میں سزائے موت دی گئی۔ سعودی حکام کا الزام تھا کہ شیخ نمر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے، جبکہ ایران کے مطابق وہ سعودی عرب میں اقلیتی شیعہ کمیونٹی کے حقوق کے پرامن علم بردار تھے۔ شیخ نمر کی سزائے موت پر ایرانی دارالحکومت تہران میں مشتعل مظاہرین نے سعودی سفارت خانے کو نظر آتش کر دیا اور مشہد میں بھی سعودی سفارت خانے پر حملہ ہوا۔ ان حملوں کے نتیجے میں سعودی عرب کے لیے عالمی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی حکام نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرتے ہوئے اپنے شہریوں کو بھی ایران جانے سے منع کر دیا، تجارتی تعلقات منقطع کر دیے اور پروازیں منسوخ کر دی۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں ایران میں سعودی سفارتی املاک پر حملوں کی مذمت کی گئی اور بیان میں شیخ نمر النمر کی سزائے موت کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کو فون کر کے معاملات کو ٹھنڈا کرنے پر زور دیا ہے۔ سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفان یوجاریک نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری جنرل نے دونوں وزرائے خارجہ سے ایسے اقدامات سے گریز کرنے کی اپیل کی جن کے نتیجے میں دونوں ملکوں اور مجموعی طور پر خطے میں صورتحال مزید بگڑے۔ انہوں نے خطے اور اس سے باہر کے مفادات کے لیے دونوں ملکوں کی جانب سے تعمیری کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان کے الفاظ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ شیخ نمر النمر کو سزائے موت دیے جانے کے نتائج کے متعلق امریکی سفیروں نے سعودی حکام کو خبردار کیا تھا۔ امریکی ایوان صدر وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے بھی زور دیا کہ دونوں جانب سے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔
We do continue to be concerned about the need۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطی میں حالات خراب ہونے میں ایرانیوں اور سعودیوں کی ضرورت پر ہم تشویش میں ہیں۔ ہم فریقین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی کو مزید نہ بڑھائیں جو پورے خطے میں صاف دکھائی دے رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے الفاظ۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تازہ کشیدگی خطے میں سفارتی کشیدگی کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ سعودی عرب کی پیروی کرتے ہوئے اس کے اتحادیوں بحرین، سوڈان اور متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات کا درجہ کم کر دیا۔ اب کویت نے یہ کہتے ہوئے تہران سے اپنا سفیر واپس بلایا ہے کہ وہاں سعودی سفارتی املاک پر حملوں سے بین الاقوامی اقدار کی کھلی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کویتی حکام نے اپنے ہاں موجود ایرانی سفیر کو ملک بدر نہیں کیا۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے سفیر عبداللہ المعلمی نے کہا ہے کہ سفارتی تنازع تبھی ختم ہوگا جب ایران دوسروں کے معاملات میں مداخلت بند کرے گا۔
We are not natural born enemies.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایران کے ساتھ پیدائشی دشمنی نہیں۔ دوسرے ملکوں خصوصاً عرب ملکوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا ایرانی حکومت کا رویہ ہمیں ایسے رویے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ تھے ایرانی سفیر کے الفاظ۔ خطے کے کئی ملکوں کے سفارتی اقدامات پر ایران کا بھی شدید رد عمل سامنے آیا ہے، جس کا موقف ہے کہ شیخ نمر النمر کی سزائے موت پر پرتشدد مظاہروں میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ سیاسی تعلقات ختم کر کے یا مذہبی رہنماؤں کے سر قلم کر کے سعودی عرب اپنے جرم پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔
ایک برطانوی شہری جو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی تازہ ترین ویڈیو میں منظر عام پر آیا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق لندن سے ہے۔ سدھارتھ دھر نام ہے جس نے مسلمان ہو کر اپنا نام ابو رمیسا رکھ لیا ہے۔ سن 2014 میں گرفتار ہوئے وہ، اور ضمانت ہونے پر ملک سے فرار ہو کر شام پہنچ گئے۔ وہ اس نئی ویڈیو کا مرکزی کردار ہے جس میں 5 افراد کو قتل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ نامہ نگار کیون ہیوٹ کی رپورٹ، فراز ہاشمی کی زبانی۔
اس ویڈیو میں یہ نقاب پوش برطانوی لہجے میں دھمکیاں دیتا ہے اور برطانیہ کا تمسخر اڑاتا ہے۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے جزیرے کا لیڈر ہمیں دھمکیاں دیتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس شخص پر شک کیا جا رہا ہے وہ لندن کا رہائشی سدھارتھ دھر ہے، جو ہندو سے مسلمان ہو گیا تھا۔ جب وہ لندن میں تھا اس نے کبھی اپنی انتہا پسندی نہیں چھپائی۔ وہ مختلف ٹی وی شوز میں خلافت کا دفاع کرتا رہا اور اس نے خلافت میں شامل ہونے کی اپنی خواہش کا بھی کئی بار اظہار کیا۔
So now that we've got this caliphate, I think you'll see many Muslims wanting to flock there.
لندن میں ان کی بہن کونیکا دھر ان کی آواز ویڈیو میں سن کر شدید صدمے میں ہیں۔
میرا خیال میں ویڈیو کی آواز میرے بھائی کی آواز سے ملتی ہے۔ ویڈیو کلپ بہت مختصر ہے، لہٰذا میں یقین سے نہیں کہہ سکتی۔
ان کے لیے یہ تسلیم کرنا بہت مشکل ہے کہ ان کا بھائی دولت اسلامیہ کے ساتھ ہے۔
It's been very hard for me.
اپنے بھائی کو کھو دینا بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ میں انہیں ابھی بھی اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ میں ذہنی طور پر تسلیم نہیں کر پا رہی کہ وہ وہاں پہنچ گیا ہے اور بدل گیا ہے۔
المہاجرون نامی کلدم تنظیم کے ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آواز سدھارتھ دھر کی ہے۔ خفیہ ادارے ان کی آنکھوں کی شناخت اور آواز کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ 25 ستمبر 2014 میں وہ المہاجرون کی رکنیت رکھنے اور شدت پسندی کی ترغیب دینے کے الزام میں گرفتار ہوئے۔ ان کی شرط پر ضمانت ہوئی کہ وہ اپنا پاسپورٹ جمع کرا دیں گے۔ 24 گھنٹے کے اندر وہ کوچ کے ذریعے پیرس روانہ ہو گئے، جہاں سے وہ اپنے 4 بچوں کے ہمراہ شام چلے گئے۔ ایک ہاتھ میں بندوق اور ایک ہاتھ میں اپنا بچہ اٹھا کر انہوں نے تصویر بنائی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں برطانیہ کے سیکورٹی نظام کا مذاق اڑایا۔ وہ اپنے آپ کو ابو رمیسا کہتے ہیں اور انہوں نے دولت اسلامیہ میں رہنے کا ایک ہدایت نامہ آن لائن تحریر کیا ہے۔ یہ ویڈیو ایک مرتبہ پھر اس تلخ حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہے کہ وہ کیا عوامل ہیں جو ایک شخص کو کیمرے کے سامنے قتل کرنے اور شدت پسندوں کا اینکر بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سدھارتھ دھر کی جڑیں لندن کے اس محلے والتھم سو میں پائی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ایک برطانوی شہری نے دولت اسلامیہ کے پروپاگنڈا کو چہرہ فراہم کیا، انٹرنیٹ کے ناظرین کے لیے لوگوں کی ہلاکت کی ویڈیو کی نگرانی کرتے ہوئے۔
ابھی ابھی آپ نے فراز ہاشمی کی زبانی گیون ہیوٹ کی رپورٹ میں لندن کے ایک شہری سدھارتھ کا ذکر سنا، جس نے شام جا کر دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ سدھارتھ کا تعلق لندن کے علاقے والتھم سو سے ہے، جہاں ہمارے نامہ نگار عادل شاہ زیب کی ان سے کئی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ عادل، سدھارتھ شدت پسند نظریات کے حامی تھے، رکھتے تھے، کیا جانتے ہیں آپ ان کے بارے میں؟
شفیع صاحب، ایک تو یہ ان کے طرز زندگی سے یہ بالکل واضح تھا کہ وہ شدت پسند نظریات کے حامل ہیں، کیونکہ ایک تو وہ کلدم تنظیم المہاجرون سے کافی عرصے سے وابستہ تھے، اور اکثر میری جو ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، والتھم سٹو میں ایک شاپنگ سینٹر ہے سیلون واگ، وہاں باہر اندر آنے جانے والوں کو وہ المہاجرون کا لٹریچر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جمعے کی نماز کے بعد کوئن روڈ میں میں نماز پڑھنے جاتا تھا، یہ باہر کھڑے ہوتے تھے، ہر نوجوان تقریباً ان کو کھڑا کر کے وہ المہاجرون کی تبلیغ کرتے تھے، لٹریچر دیتے تھے۔ تیسری جگہ جو جہاں پہ سدھارتھ پائے جاتے تھے وہ والتھم سٹو میں انگلش ڈیفنس لیگ اور المہاجرون کے اکثر پروٹیسٹ مظاہرے جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوتے تھے، اور ان مظاہروں میں بڑھ چڑھ کر سدھارتھ جو ہیں وہ حصہ لیتے تھے۔
تو اب جو یہ خبر آئی ہے، تو اس کے بعد علاقے میں اور باقی جگہوں پہ کیا رد عمل ہے؟
رد عمل تو بڑا سمپل سا ہے، کسی کو بھی کوئی بھی حیران نہیں ہے کہ سدھارتھ شام جا کے اور اس طرح کی ویڈیو میں وہ اپیئر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گزشتہ 9-10 سالوں سے مسلسل یہاں کے جو برطانوی انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی واچ لسٹ پہ بھی تھا. اور ایک جو چیز شفیع صاحب وہ بار بار جس کا تذکرہ ہو رہا ہے والتھم سٹو میں وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ واچ لسٹ پہ تھا, اسے گرفتار کیا گیا, پھر اس کی ضمانت ہوئی, وہ کیسے چار بچوں کو لے کر شام پہنچا؟
عادل شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. پاکستان میں صبح خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کیا ہے, جہاں لواحقین نے کلدن تنظیم لشکر اسلام پر دعویٰ کیا ہے. اس کے علاوہ جنوبی ضلع بنو میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک ڈاکٹر کو بھی ہلاک کیا ہے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ سید گل اور گل احمد سب تھانہ یکتوت کی حدود میں واقع دیر کالونی سے نکلے تھے اور کارخانوں مارکیٹ کی جانب جا رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کی. اس حملے میں سید گل ہلاک اور گل احمد زخمی ہوئے ہیں. یکتوت تھانے میں موجود پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ لواحقین نے کلعدم تنظیم لشکر اسلام کے کارکن پر دعوے داری کی ہے. ایسی اطلاعات ہیں کہ سید گل خیبر ایجنسی کا رہائشی تھا اور اب ادھر پشاور میں رہائش پذیر تھا. کلعدم تنظیم لشکر اسلام بھی قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں متحرک ہے. پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے. ادھر جنوبی ضلع بنو میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک ڈاکٹر کو ہلاک کر دیا ہے. پولیس حکام کے مطابق یہ واقعہ صبح اس وقت پیش آیا جب ڈاکٹر محمد یوسف اپنے گھر سے کلینک کی جانب جا رہے تھے. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس بنو عنایت علی شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ اب تک قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی اور لواحقین کا کہنا ہے کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں, بظاہر اس قتل کے مقاصد واضح نہیں ہیں. پولیس کے مطابق ڈاکٹر محمد یوسف نے روس سے طب کی تعلیم حاصل کی تھی اور اپنے الٹرا ساؤنڈ کے نجی کلینک میں کام کرتے تھے. بنو میں کچھ عرصے سے تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. گزشتہ ماہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اکرم خان دورانی کے قافلے کے قریب دھماکہ ہوا تھا, جس میں وہ خود تو محفوظ رہے لیکن قافلے میں شامل دو افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس کے علاوہ ایک قبائلی رہنما کو بھی کوئی 3 ماہ پہلے ہلاک کر دیا گیا تھا. شمالی وزیرستان ایجنسی میں جاری فوجی آپریشن ضرب عصب کے نتیجے میں لاکھوں افراد نے نقل مکانی کی تھی, جس میں بڑی تعداد بنو میں رہائش پذیر ہے. بنو میں گزشتہ روز پولیس نے مختلف کاروائیوں میں تشدد کے واقعات میں ملوث 7 افراد کو گرفتار بھی کیا تھا, جن میں کلعدم تنظیم کے کارکن بھی شامل ہیں. خیبر پختونخوا میں کسی ڈاکٹر پر یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے. گزشتہ ماہ پشاور میں ایک ڈاکٹر کو اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا, جبکہ اس کے قتل میں ملوث 2 ملزم گرفتار کیے جا چکے ہیں. اسی طرح 2 ماہ پہلے سوابی میں انسداد پولیو مہم کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر یعقوب کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی تحصیل باڑا میں حکومت کا کہنا ہے کہ 6 سال کی کوششوں کے بعد امن بحال کر دیا گیا ہے. اس عرصے میں بند باڑا کے تمام بازار دوبارہ کھول دیے گئے ہیں, لیکن باقاعدہ تجارتی سرگرمیوں کا آغاز فروری سے شروع کیا جائے گا. باڑا سے تقریباً 6 سال پہلے بے گھر ہونے والے سپاہ قبائل کی واپسی کا اعلان بھی کیا گیا ہے. باڑا سے رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
باڑا کے تاریخی بازار کو کسی زمانے میں پورے ملک میں سمگل کیے گئے سامان کا مرکز سمجھا جاتا تھا. یہی اس بازار کی تمام ملک میں شہرت کی وجہ تھی. پورے ملک میں باڑا مارکیٹیں کھل جانے سے بازار کی اہمیت پہلے ہی ختم ہو گئی تھی, لیکن 2009 میں شدت پسند تنظیموں کا اس تجارتی مرکز پر عملی طور پر قبضہ ہو گیا تھا. پشاور شہر سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع باڑا بازار میں فوج کی طرف سے مسلسل کاروائیوں کے نتیجے میں یہاں ایک مرتبہ پھر امن بحال کر دیا گیا ہے. گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان نے باڑا جا کر وہاں بازار اور میونسپل کمیٹی کے قیام کا باقاعدہ افتتاح کیا. اس موقع پر باڑا کے عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ باڑا میں امن کا قیام اور تجارتی سرگرمیوں کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح تھی.
میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارا باڑا بازار کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت تیزی سے ہوگی, اور یہ تمام جو تباہی آپ کو نظر آتی ہے انشاءاللہ یہ تعمیر میں بدل جائے گی. دیکھیے, اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے عوام اس علاقے کی امن جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ میں لیں, اس کی سیکورٹی بھی اپنے ہاتھ میں وہ لیں گے, اور یہ باڑا جو تاریخی تجارتی مرکز رہا ہے ہمیشہ سے, اس کی سیکورٹی کے لیے بھی ہمیں مقامی قبائل جو ہے وہ خود اپنی طرف سے سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. جہاں تک ہماری اسسٹنس کا تعلق ہے ہماری سیکورٹی فورسز کا, وہ یہاں پہ موجود رہیں گے ہر وقت. چیک پوسٹ ہماری نئی تعمیر ہو رہی ہیں, تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ہمارا سیکورٹی کا انشاءاللہ یہاں پہ نہیں ہوگا.
بازار میں فوجی کاروائیوں سے ہونے والے نقصانات کے اثرات اب بھی نمایاں ہیں. تباہ شدہ مارکیٹوں کے سامنے سیکورٹی اہلکار بڑی تعداد میں دکھائی دیے, لیکن علاقے میں سڑکوں کی تعمیر اور چند دیگر ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے. باڑہ بازار کو بین الاقوامی سرحد ترخم سے ملانے کے لیے 1.1 ارب روپے کی لاگت سے متنی تک تختہ بیگ بائی پاس روڈ بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ باڑہ میں 1600 کنال پر محیط ایک جدید طرز کا انڈسٹریل اسٹیٹ بھی بنایا جائے گا, جس پر آئندہ چند ماہ میں کام کا آغاز کر لیا جائے گا. تاہم دوسری طرف باڑہ کی تاجر برادری گورنر کے دورے سے خوش دکھائی نہیں دیے. باڑہ بازار کے تاجر برادری کے صدر یار اصغر نے بی بی سی کو بتایا کہ تاجر برادری اس امید کے ساتھ گورنر کی تقریب میں آئی تھی کہ ان کے لیے کوئی خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے گا.
ابھی تک تو ہم خوش نہیں ہیں, ایسے اس لیے نہیں خوش ہے کہ میدان میں کچھ ہے نہیں ہے. یہ ٹریڈ کا آیا ہوا بندہ تھا, آپ ٹریڈ کے بعد بھی نہیں ہوئے. اس میں 7 سال سے یہ لوگ ترس رہے, ان کا چولہا بند ہے, تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کے بچے جو ہے تعلیم سے رہ گئے, اس کے سارے جو انتظامات ہیں وہ رہ گئے, وہ اس اعلان کے لیے وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے رات ادھر گزاری تھی کہ ایسے ہمارے لیے کچھ اعلانات ہوں گے, لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا اس میں. لیکن اس سے یہ جو کاروبار جو ہوتا ہے یہ بندوق کے نوک پہ نہیں ہوتا ہے. اس میں کھلا اجازت دیں گے. اسلام آباد میں بھی یہ بلاسٹنگ ہوتے ہیں, لاہور میں بھی ہوتے ہیں, کراچی میں, یہ کاروبار اس سے متاثر نہیں ہوگا.
باڑہ سے تقریباً 6 سال قبل بے گھر ہونے والے سپا قبائل کی واپسی کے عمل کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. ماضی میں اس قبیلے پر شدت پسندوں کی پشپناہی کرنے اور سرکاری عملہ کو نقصان پہنچانے جیسے الزامات لگتے رہے ہیں. باڑہ بازار کا افتتاح تو کر دیا گیا ہے, لیکن یہاں بدستور ہر طرف تباہی کے مناظر نظر آتے ہیں. یہاں تجارتی سرگرمیوں کی مکمل بحالی میں اب بھی کئی ماہ لگ سکتے ہیں. رفت اللہ رکزئی, بی بی سی, باڑہ, خیبر ایجنسی.
اور اب ذکر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا نئے اعداد و شمار کے ساتھ, یا کہیے اعداد و شمار کو یکجا کیے جانے کے بعد. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت سن 2015 کے دوران 9000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا. گزشتہ سال ٹارگیٹ کلنگ کے مجموعی طور پر 222 واقعات پیش آئے, جن میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک اور 304 افراد زخمی ہوئے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق نیشنل ایکشن پلان کے تحت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 2015 کے دوران خفیہ معلومات کی بنیاد پر 1940 کارروائیاں کی گئیں, جن کے دوران مجموعی طور پر 9369 افراد کو گرفتار کیا گیا. بلوچستان کی تاریخ میں یہ ایک سال کے دوران یہ سب سے بڑی گرفتاریاں ہیں. کیا ان گرفتاریوں کے حوالے سے قانونی تقاضے پورے کیے گئے؟ یہ سوال پوچھا میں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بلوچستان چیپٹر کے سربراہ طاہر ایڈوکیٹ سے.
ہمیں تشویش اس بات کی ہے کہ یہ 9000 آدمیوں کا جو کہہ رہے ہیں ان کی ڈیٹا کہاں ہے, کس کس جیل میں, کس پولیس اسٹیشن میں اریسٹ کیا ہے, کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے, ان کے اگینسٹ کون کون سے کیسز بنائے ہیں. یہ تو صرف ایک بیان کی حد تک ہے, کوئی ڈیٹیل یا تفصیل گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس کی جاری نہیں کی کہ 9000 آدمی یہ کون تھے, یہ بے گناہ تھے, یہ کسی کیس میں انوالو تھے, اگر انوالو تھے کس حد تک, کس سیکشن میں, کس دفعہ میں ان کو پکڑا ہے.
محکمہ داخلہ کے مطابق سن 2015 کے دوران مجموعی طور پر ٹارگٹ کلنگ کے 222 واقعات رونما ہوئے, جن میں مجموعی طور پر 200 سے زائد افراد ہلاک اور 304 زخمی ہوئے, جبکہ اس کے مقابلے میں سن 2014 میں 281 واقعات رونما ہوئے تھے, جن میں 275 افراد ہلاک اور 731 افراد زخمی ہوئے تھے. 2015 میں ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک ہونے والوں میں سے 60 سیکورٹی فورسز کے اہلکار تھے, جن میں پولیس کے 36, ایف سی کے 43 اور لیویز فورس کے 3 اہلکار شامل تھے, جبکہ مجموعی طور پر 145 اہلکار زخمی ہوئے. 2014 کے مقابلے میں ایف سی اور پولیس اہلکاروں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا. 2014 میں فرقہ وارانہ واقعات میں مجموعی طور پر 91 افراد ہلاک ہوئے تھے, جن میں سے 80 کا تعلق ازارہ قبیلے سے تھا, جبکہ 5 سنی علماء بھی مارے گئے تھے اور 26 زخمی ہوئے تھے. 2015 میں فرقہ وارانہ واقعات میں مجموعی طور پر 44 افراد ہلاک ہوئے, جن میں سے 21 کا تعلق ہزارہ قبیلے سے تھا. ڈی آئی جی کوئٹہ سید امتیاز شاہ کا کہنا ہے کہ جرائم اور تشدد کے واقعات میں کمی واقع ہوئی ہے,
لیکن الحمدللہ جو میں نے آپ کو کرائم فگر دے دی یہ آپ کے سامنے اور یہ آن ریکارڈ وہ ہے, آپ کسی میرے دفتر سے بھی لے سکتے ہو, ایف آئی آر ہوتی ہیں اس کی وہ تھی. تو یہ 50% 45-50% کمی, یہ اس چیز کی لائن آرڈر کی بہتری کی غمازی کرتا ہے.
آبادکاروں پر 2014 میں ہونے والے 25 حملوں کے مقابلے میں 2015 میں 13 حملے ہوئے, لیکن 2014 میں ہلاک ہونے والے 30 افراد کے مقابلے میں 36 افراد ہلاک ہوئے. 2015 میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں دیگر لسانی اور نسلی طبقات سے تعلق رکھنے والے 55 افراد ہلاک اور 141 زخمی ہوئے, جبکہ 2014 میں ایسی ہلاکتوں کی تعداد 41 اور زخمیوں کی تعداد 294 تھی. 2015 کے دوران بھی تشدد زدہ لاشوں کی برآمدگی کا سلسلہ جاری رہا. محکمہ داخلہ کے مطابق مجموعی طور پر 129 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوئیں, جن میں 40 بلوچوں, 21 پشتونوں اور 12 دیگر لسانی طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کی تھیں, جبکہ 56 ناقابل شناخت تھیں. اس کے برعکس لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کا دعویٰ ہے کہ 2015 کے دوران صرف بلوچوں کی 157 تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوئیں.
بلوچستان میں 2015 کے دوران 157 بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں برآمد ہونے کی شکایت محصول ہوئی. وائس فار بلوچ مسنگ پرسن نے یہ تعداد لاپتہ افراد کے لواحقین, سیاسی و انسانی حقوق کی تنظیموں اور دیگر ذرائع سے حاصل کیے.
2015 کے دوران بم دھماکوں, راکٹ حملوں, بارودی سروں کے دھماکوں اور دستی بم حملوں کے 419 واقعات رونما ہوئے, جبکہ 2014 میں اس طرح کے 452 واقعات رونما ہوئے تھے. 2015 میں کیسکو, ریلوے اور گیس کی تنصیبات پر 68 حملے ہوئے, جبکہ 2014 میں 115 حملے ہوئے تھے. اگرچہ کام کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے, لیکن اس مد میں اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے, جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ مالی سال کے بجٹ میں امن و امان کے لیے 21 ارب 56 کروڑ روپے کے مقابلے میں رواں مالی سال کے لیے 26 ارب 95 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان میں وفاقی سطح پر معلومات تک رسائی کا ترمیم شدہ قانون 2.5 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک حتمی شکل اختیار نہیں کر سکا, اور اس قانون کا مسودہ کابینہ ڈویژن میں پڑا ہے. ارکان پارلیمان کا کہنا ہے کہ اس قانون کے پاس نہ ہونے میں ملک کی اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. وفاق صوبہ بلوچستان اور سندھ میں سابق فوجی صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کا سن 2002 کا بنایا ہوا قانون رائج ہے, جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں نے معلومات تک رسائی کا قانون پاس کروا کر اس پر عمل درآمد شروع بھی کر دیا ہے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
سرکاری معلومات تک رسائی کے قانون پر عمل درآمد کے بارے میں آج اسلام آباد میں غیر سرکاری تنظیم پل ڈیٹ کے زیر اہتمام ایک سیمینار میں حکمراں اتحاد میں شامل پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینیٹر عثمان کاکڑ نے کہا کہ اس قانون تک رسائی عوام تک پہنچنا تو دور کی بات, ارکان پارلیمنٹ کو بھی اس بارے میں آگاہ نہیں کیا جاتا. انہوں نے کہا کہ ملک میں بہت سے ادارے ایسے ہیں جنہیں مقدس گائے کا درجہ حاصل ہے, لیکن ان اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا عوام کا بنیادی حق ہے جسے آئین کے تحت کسی طور پر بھی اس حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا.
سپریم کورٹ اور فوج بھی ہونا چاہیے, بعض ایسی انفارمیشن ہے کہ فوج کا بھی جو ہے عوام کی تک اس کی انفارمیشن لازمی ہے. بعض اساس موضوعات ہیں وہ نہ ہوں, مگر عام جنرل اس کا بجٹ ہے, اس کے اخراجات ہیں, اس کی شانہ زندگی ہے لوگوں کا, اس کا حق بھی جو ہے عوام کو ہونا چاہیے. اگر ہمارے ظاہر بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ تو ناراض ہوگا, مگر حق عوام کا ہے. اور یاد تھا کہ اب ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا جو ہیں وہ بھی جو ہے عوام کو صحیح انفارمیشن نہیں دیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے پارلیمنٹ میں جو عوام کے لیے, پھر خاص کر غریب طبقات کے لیے بات کرتے ہیں, میڈیا جو اس کو واش آؤٹ کر دیتے ہیں.
پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شہریار آفریدی کا کہنا تھا کہ حکومت کا عالمی بینک سے قرضے لینے کا معاملہ ہو یا دیگر اہم ملکی مسائل, پارلیمنٹ میں جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو اس بارے میں ایوان میں موجود سیاسی جماعتوں کی اکثریت کو اس بارے میں علم ہی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین اپنے ارکان پارلیمنٹ کو بھی ان امور کے بارے میں بتانا پسند ہی نہیں کرتے. شہریار آفریدی نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ کی ایک قابل ذکر تعداد بھی ایوان میں پیش ہونے والے امور کے بارے میں پہلے سے معلومات حاصل کرنے میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتی ہے۔
جب ایک ڈیبیٹ آتی ہے تو اگین ڈیپرائیو کیسے کیا جاتا ہے آپ کو کہ ہر پارٹی کے جو مین کی پلیئرز ہیں وہی تمام کمیٹیز میں تمام ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہیں، باقی 99% پارلیمنٹ اگنورنٹ رہتا ہے، ان کو ڈیو انفارمیشن نہیں ملتی، اور جب تک ان کو انفارمیشن ملتی ہے تب تک وہ ایشو جو ہے وہ ڈائیڈ ہو جاتا ہے۔
سیمینار کے شرکا کو بتایا گیا کہ صبح خیبر پختونخوا کی حکومت معلومات تک رسائی کے قانون پر عمل درآمد کرنے میں سب سے زیادہ کامیاب ہے، جبکہ صبح پنجاب کی حکومت اس قانون پر عمل درآمد کرنے میں دوسرے نمبر پر ہے۔ سیمینار کے شرکا کو یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان میں معلومات تک رسائی کا قانون سن 2002 میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں متعارف کروایا گیا، جبکہ بھارت میں یہ قانون سن 2005 میں رائج ہوا۔ سیمینار میں یہ بھی بتایا گیا کہ بھارت کا یہ قانون دنیا بھر میں معلومات تک رسائی کے مؤثر ترین قوانین میں تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ پاکستانی قانون 84ویں نمبر پر ہے۔ تجزیہ کار اور محقق غازی صلاح الدین کا کہنا تھا کہ عام آدمی کو تو ایک طرف رکھیں، خود ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والے افراد کی اکثریت بھی اس قانون سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتی، جو ایک المیہ سے کم نہیں ہے۔
جب ہم اپنے مسائل پہ بات کریں تو ہماری بنیاد وہ انفارمیشن ہو جو سرٹیفائیڈ ہو، اسی لیے بہت ضروری ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی بھی گفتگو کو دیکھیں تو اس کا معیار بہت بس دکھائی دیتا ہے۔ میں میڈیا سے میرا تعلق ہے لیکن یہ مجھے محسوس ہوتا ہے، یہ دکھ ہے ہم لوگوں کا کہ صورتحال بہت اچھی نہیں ہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انفارمیشن کی اہمیت کو بھی سمجھیں، اور انفارمیشن کیا ہوتی ہے اور کون سی مناسب انفارمیشن ہے کون سی فضول انفارمیشن ہے اس میں فرق کر سکیں۔
سینئر صحافی ضیاء الدین کا کہنا تھا کہ انہیں وفاقی حکومت کی طرف سے معلومات تک رسائی کا قانون پاس نہ کرنے پر شدید حیرانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ غیر مصدقہ اطلاعات بھی ہیں کہ اس قانون کو حتمی شکل دینے میں فوجی اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
شہزاد ملک کی تھی یہ رپورٹ۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی میں ایک اسکول کے طالب علم نے کرکٹ میچ میں 1000 رنز کی اننگز کھیل کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ کیسی گاندھی اسکول سے تعلق رکھنے والے پرنو دھنیواد نے یہ ریکارڈ ایچ ٹی بھنڈاری کپ انٹر اسکول ٹورنامنٹ کے دوران آریا گرکل اسکول کے خلاف کھیلتے ہوئے بنایا۔ پرنو نے اپنی 2 روزہ اننگز کے دوران پیر کو آرتھر کولنز کا 1899 میں بنایا گیا 628 رنز کا ریکارڈ توڑا تھا۔ آج منگل کو بھی ان کی اننگز جاری رہی اور وہ 1000 رن بنانے میں کامیاب ہوئے۔ بی بی سی ہندی سروس کے ایوش دیش پانڈے نے ان سے بات کی۔
کبھی بیٹنگ کے ٹائم گنتا نو، کبھی بھی جب رن کرتا تو گنتا نو میں بیٹنگ کے ٹائم۔
جب میچ سٹارٹ ہوا پہلا دن بیٹنگ پہ اترے، کیا سوچ کے اترے تھے آپ اس دن؟
مطلب ایسا کچھ سوچ کے نہیں اترا کہ میرے کو اتنا ریکارڈ کرنے کا ہے وغیرہ۔ میں میرا بیٹنگ کرتے گیا ریکارڈ کے نزدیک آیا تو میرے کو ایسا لگا کہ میں ریکارڈ توڑ سکتا ہوں، اور میں نے کر دیا۔
کتنے رنوں کے بعد اپنے رن پر دھیان دینا بند کر دیا تھا اور کب واپس دھیان آیا؟
نہیں میں رن پہ دھیان نہیں تھا، میں جب اسکور گنتے نہیں ہوئے بیٹنگ کے ٹائم، اندر سے میرے ٹیم والے بولتے ہیں اتنا اتنا اسکور ہوا ہے، میں دھیان دیتا ہوں بس۔
آپ سب سے بات کرتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے،
بہت عجیب سا لگ رہا ہے،
بتائیں گے اس بارے میں کیسا؟
بہت تھک گیا اور میڈیا والے بھی اتنا دماغ کھاتے تو بہت بہت فیلنگ آئی تھی۔
پرنو آپ کے پاپا کیا کرتے ہیں اور اپنے پریوار کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔
میرے پاپا بیسیکلی رکشہ ڈرائیور، ان کی خود کی آٹو ہے، اور میری ممی کا کیٹرنگ ہے خود کا۔
کتنا سپورٹ آپ کے پیرنٹس آپ کو کرتے ہیں؟ پاپا کیا کہتے ہیں کرکٹ کھیلنے کے بارے میں اور پڑھائی کرنے کے بارے میں؟
پاپا کا بھی بہت سپورٹ ہے، ممی کا بھی بہت سپورٹ ہے، اور پاپا بچپن سے مطلب میرے پاپا نے میرے کو کرکٹ میں ڈالا کہ پاپا نے مطلب میرے کو کرکٹ کی بہت یہ چاہت تھی، تو میرے پاپا نے میری وہ چاہت پوری کی۔
کتنی سال کی عمر تھی جب آپ نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا؟
میں جب 5 سال کا تھا تب میں نے کرکٹ کھیلنا چالو کیا۔
کون رہے ہیں آپ کے آدرش پرنو؟
میرا آدرش سچن تینڈولکر ہے۔
کون سا شاٹ آپ کا فیوریٹ شاٹ رہتا ہے کھیلنے میں؟ جیسے اگر آپ نے سچن تینڈولکر کی دیکھی ہو تو ان کا لیگ گلانس
اور کورڈ رہے ان کا بہت اچھا، میرے کو دونوں شاٹ اچھے لگتے۔
کچھ تو لوگوں نے اور کچھ میڈیا والوں نے دماغ خراب کر رکھا ہے۔ پرنو دھنیواد، ایک اننگز میں 10000 رنز۔ سربین اختتام کو پہنچا، اس کے ایڈیٹر سے سقلان امام، پروڈیوسر عادل شاہزیب، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے رابن وارن۔ تو میں اپنی تمام ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی۔
پاکستان نے بھارت کو پٹھان کوٹ ایئر بیس پر ہونے والے حملے کی تحقیقات میں مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے. بھارتی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملہ کرنے والے تمام 6 افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور ایسے اشارے ملے ہیں کہ ان سے ملنے والے ہتھیار پاکستان میں بنے تھے. سعودی عرب، بحرین اور سوڈان کے بعد اب کویت نے بھی ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں. یمن کے ساحلی شہر عدن کے گورنر ایک بم حملے میں بال بال بچے ہیں، ان کا ایک محافظ البتہ مارا گیا ہے. ترکی کے ساحلوں کے قریب کشتی ڈوبنے سے 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں. فرانس میں پچھلے برس طنزیہ رسالے شارلی ایبدو سمیت دوسری جگہوں پر ہونے والے مسلح حملوں میں مرنے والوں کی یاد میں آج تقاریب ہو رہی ہیں. اور مغربی افریقہ کے ملک گیمبیا نے سرکاری ملازمت کرنے والی عورتوں پر کام کے دوران سر ڈھانپنے کی پابندی لگا دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.